أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صلوات برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم اور معزز سامعین، یہ اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور تاریخ میں اس کا ہمیشہ سے مشاہدہ ہوتا رہا ہے کہ چوتھی منزل بہت سخت ہوتی ہے، تو میں سمجھتا تھا کہ نہیں ہوگی، لیکن آج وہ سختی آ گئی ہے. سرکار قبلہ کعبہ آیت اللہ مولانا جناب سید عقیل الغروی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. اب میں نے تو ان کو دوپہر سے روکنے کی بہت کوشش کی، بلکہ نماز میں دعا بھی کی کہ نہ آئیں، اس لیے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، آپ جب مجلس سنیں گے تو صرف جذبہ ولا سے سنیں گے. قبلہ کعبہ کے پاس اس کا پورا فن ہے، تو ولا کے ساتھ ساتھ جو فن ہوتا ہے وہ میری تمام غلطیوں کو واضح کرتا چلا جائے گا. بہرحال یہ ان کی ہمیشہ سے میرے اوپر کرم فرمائی رہی ہے اور ہمیشہ سے عزت افزائی فرماتے ہیں، اور میری یہاں موجودگی بھی سب سے پہلے انہی کی کوشش اور کاوش کا نتیجہ ہے کہ قبلہ نے ہی میرا نام تجویز کیا تھا، جس سبب سے مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور اپنے لیے ثواب حاصل کر رہا ہوں. اس لیے میں آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ قبلہ کعبہ کی صحت، سلامتی اور توفیقات کے اضافے کی دعا کے ساتھ ایک مرتبہ باوز بلند نعرہ صلوات. تو جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ سورہ مزمل کی یہ آیت آپ نے سماعت فرمائی، جس میں پروردگار عالم کی طرف سے اپنے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم بھی یہ بات آپ نے پہلی مجلسوں میں غور فرما لی ہے کہ جب اپنے رسول کو اللہ نے مخاطب کیا بنایا ہے اور اس سے گفتگو کی ہے، تو کبھی پیغمبر کا نام نہیں لیا، اس کی کسی صفت سے اس کو مخاطب کیا اپنے رسول کو. تو یہ بھی ایک صفت پیغمبر ہے، مزمل یا ایہا المزمل، کپڑا لپیٹنے والے رسول. پتہ نہیں کتنے آدمی کپڑے لپیٹتے ہیں، پورے پورے لحاف لپیٹ لیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اس کی شان ہے کہ جو کر لیں، کبھی مدثر، کبھی مزمل، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، یہ عظمت پیغمبر ہے. اور بات ہوتی بھی ہے کہ اگر کوئی حسن ہو تو پھر ادا اچھی لگتی ہے، ہر آدمی پر ہر ادا زیب نہیں دیتی. ویسے ہی اب رسول جب محبوب ہے اللہ کا، تو فطری بات ہے کہ اس کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے، ورنہ اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے کپڑا لپیٹنے والے پچاسوں آدمی کہیے میں پورا تھان لپیٹ لوں اپنے اوپر. تو یہ اس کی شان ہے کہ جو چیز کر دے اس میں عظمت پیدا ہو جائے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا. اور پھر آپ سے کہتا ہوں کہ حقیقت بتائیے، مدینہ منورہ کی عظمت مکہ مکرمہ سے کم تو نہیں ہے، برابر ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ اگر آپ غور کر لیجئے صرف نسبت رسول کو ہٹا دیجئے تو مدینے کی حیثیت جیسے تمام شہر ہیں ویسی ہی ہے، جدہ اور ریاض کی طرح مدینہ بھی ہوتا سعودی عرب کا ایک شہر اگر پیغمبر کے قدموں کی خاک سے مس نہ ہو گیا ہوتا، تو اس کی نسبت اتنی عظیم ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، کہا جا رہا ہے کوئی ہم آپ پوری زندگی پڑھتے پڑھتے نماز جو چاہے کر ڈالیے، جو کبھی آ جائے گا کم پڑھو، مگر اس کے لیے کہ آدھی رات یا اس سے بھی کم، یا اگر ویسی لمبی رات ہے تو کچھ اس سے زیادہ، یہ سب بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اب کہا جا رہا ہے واذکر اسم ربک، اور اپنے رب کے نام کا ورد کیجئے، اپنے رب کے نام کا تذکرہ کیجئے۔ وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے الگ ہو کر کے، سب سے کٹ کے اس کے ہو رہی ہے۔ اے حضور، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو رسول کیا کرتے؟ کبھی کبھی آپ اس پر غور کر لیجئے، یہ آیت نہ ہوتی تو بھی کردار رسول اسی آیت کے مطابق ہوتا، وہ سب سے کٹ کے اسی کے تھے، اس آیت کے آنے کے بعد نہیں ہوئے۔ مگر یہ ان کی ذات کا تعارف بھی ہے اور ہمارے لیے سبق بھی ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ اور اسی سلسلے میں آپ کے سامنے جو گفتگو اس منزل تک آ گئی تھی، اس جگہ تک پہنچ گئی ہے کہ پیغمبر کی دین کو، اسلام کو اللہ نے جس طرح سے بھیجا ہے، اس کے تعارف کے لیے ضرورت ہے ایسے پاکیزہ نمونوں کی، ایسے نمونے جو معصوم نمونے ہوں۔ کیونکہ احترام و ادب سب کا، ایک عالم دین کا بھی ادب و احترام، مگر دیکھیے مولا نے بھی عالم دین کی تقلید کا حکم تب دیا ہے جب مطیع امر مولا ہو۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کی تقلید شروع کر دو، جو اپنے مولا کا، جو امام معصوم کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، اسی کی تقلید ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نمونہ آپ پیش کریں گے، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نمونے میں کی جتنی باتیں ہیں اور اس کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں اور جتنے رخ ہیں سب صحیح ہیں۔ صرف عصمت کے ساتھ یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو کریں وہ صحیح ہے، یعنی یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، قامن و قادہ، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، رسول کی سند ہے اور کمسنی میں ہے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے لیے حضور کی سند کہ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بیٹھے ہوں۔ یہ حضور بچے بھی تشریف فرما ہیں اسی لیے کہتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ لیٹے ہوں تو امامت ختم ہو جاتی ہے، کھڑا ہونا بھی اصطلاح ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ پیغمبر کی بات کو تو کوئی سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ آپ نے مثال دیکھی تھی نا کہ جب وہ ہاتھ کہا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں، وہ سب لوگوں نے ہاتھ ناپنا شروع کر دیا۔ ویسے ہی کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، تو لیٹے ہوں تو کیا ہوگا؟ کھڑا ہونا، قیام کرنا جنگ کی نشانی ہے، اور بیٹھ جانا صلح کی نشانی ہے۔ یعنی یہ اگر جنگ کریں اس وقت بھی امام ہے، یہ صلح کریں اس وقت بھی امام ہے، نہ ان کی جنگ کے اوپر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، نہ ان کی صلح کے اوپر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث کے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ احادیث کو پہلے تو یہی ہوتا رہا کہ یہ سمجھ میں آیا، اور سب اکابرین تھے اور واقعتاً غور و فکر کرتے تھے اور سب قابل صد احترام ہے، مگر بعد رسول یہ الجھن ہو گئی کہ حدیث جمع کی جائے نہ جمع کی جائے۔ ان کا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو لکھوائی نہیں، تو حدیث کا لکھنا خود ہی خلاف سنت ہے۔ چنانچہ تقریباً 100 سال بعد حدیث کو جمع کرنا شروع کیا گیا، اور اس وقت تک احادیث جو نقل ہوتی رہیں، سنت کی جتنی کتابیں ہیں بات کی ہیں، ورنہ وہ فلاں نے فلاں سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، اور اس طرح سے حدیثیں بیان ہوئیں۔ اور اسی لیے اس میں اصلی کے ساتھ جعلی حدیثیں بھی لوگوں نے اپنے مفادات کی وجہ سے داخل کیں، یہ خطرہ ہوا۔ لیکن اب دیکھیں یہ رائے جو قائم ہوئی، یا تو یہ رائے صحیح تھی کہ کبھی لکھی نہیں جانی چاہیے، تو یہ آج غلط لکھی ہوئی ہیں، اور اگر یہ لکھنا صحیح تھا تو اس وقت رائے غلط ہو گئی۔ غیر معصوم کے ساتھ یہی خرابی ہے کہ وہ انتہائی ایمانداری سے بھی کوئی فیصلہ کرے تو یہ یقین نہیں کہ اس کا فیصلہ صحیح ہوگا۔ ہم اس کی نیت پر اور اس کے ارادے پر کوئی شک نہیں کرتے، مگر بات دیکھ لیجئے، چاہیے والا طریقہ صحیح ہے یا یہ والا طریقہ صحیح؟ معصوم کی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے جن حالات میں وہ مرضی الہی کا پابند ہوتا ہے فیصلہ. اب اس میں دیکھیں, میں آپ کے سامنے ایک بہت بزرگ شخصیت تاریخی جن کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شاگرد تھے 2 سال انہوں نے, اور ایک مکتب فکر میں امام بھی ہیں. وہ امام کے پاس زیارت کے لیے آئے, سلام کرنے کے لیے آئے مدینہ منورہ میں. امام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا, عصا لے کے نکلے. انہوں نے جیسے ہی عصا دیکھا کہا کہ آپ کی عمر اتنی تو نہیں ہو گئی, نہ ضعیف اتنے ہو گئے ہیں کہ آپ اب چلیں تو عصا کا سہارا لیں. لیکن رائے بنائی, محبت میں اپنے استاد کی محبت ہی میں کہہ رہے ہوں گے کہ حضور اب ایسا کیا ہے کہ اب آپ عصا لے کے چل رہے ہیں, ایسی کیا کمزوری ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا یہ میں ایسا کمزوری کی وجہ سے نہیں لیے ہوں, یہ میرے نانا میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا. غیر معصوم کا علم محدود ہوتا ہے نا, تو اس کی محدودیت کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ سمجھے کہ عصا کمزوری کی وجہ سے لیے. امام کیوں عصا لیے ہوئے تھے؟ کیونکہ رسول اللہ کا تھا. بس جیسے یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ کا عصا ہے, دوڑے اور چوم لیا. اس وقت تک وہ جماعتیں پیدا نہیں ہوئی تھیں جو بوسہ لینے کو چومنے کو بدعت مانتی ہوں, یہ بعد میں سب آئیں. ورنہ انہی کو منع کرتے کہ حضور آپ اتنے بڑے مکتب کے امام ہو کے کیا کر رہے ہیں, انہوں نے چوم لیا. اب امام نے پھر بھائی اصلاح کہ غیر معصوم اور معصوم کی فکر میں کتنا فرق ہوتا ہے. پوچھا تم نے اسے کیوں چوما؟ کہا رہے ابھی آپ ہی نے کہا یہ رسول اللہ کا عصا ہے اور پیغمبر کے ہاتھوں میں رہا ہے, برسوں پیغمبر نے لیا اس لیے میں نے چوم لیا. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ان ہاتھوں کو کیوں نہیں چوما؟ یہ عصا تو پیغمبر کے ہاتھ میں رہا ہے, مگر اس ہاتھ میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ پیغمبر کا خون ہے. اگر عصا محترم ہے تو اس سے زیادہ محترم یہ ہاتھ ہیں جن رگوں میں پیغمبر کا لہو رواں دواں ہے. پہلے ان ہاتھوں کو چومو تب ہی عصا کا نمبر آنے والا. صلوات دیجئے محمد و آلہ. یہ اس کا مطلب, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس میں ماذا اللہ بدنیتی ہے, نہیں, میں بدنیتی نہیں, مجبوری. بعض وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام کیوں ہوا, کیسے ہوا, وہ جان سکتا ہے. معصوم کی شان کیا ہے؟ وہ اس کو دین کا, اس لیے کہ رسول کے جانے کے بعد اگر دین باقی ہے, دین کی ذمہ داریاں باقی ہیں, تو پیغمبر کو خالی, دیکھیں ہمارے یہاں قانون کی کتاب ہے, ہمارے یہاں ہم تو ہندوستان کا قانون ہی جانتے ہیں جو پڑھاتے ہیں, ہمارا آئین ہے, اور اس کے ہمارے طالب علمی کے زمانے سے اب تک 10,000 کیس آ چکے اس آئین کے اوپر. بلکہ جب ہم پڑھتے تھے تو قانون کچھ اور تھا, یعنی اسی میں جو ہمارے یہاں کا بہت مشہور آرٹیکل ہے 21 کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا, جس میں رائٹ آف لائف اینڈ لبرٹی دیا گیا ہے زندگی کا. 1951 میں سپریم کورٹ نے کچھ کہا تھا, بیچارے فضل علی جسٹس کی اوپینین جو تھی اس میں وہ مائنارٹی میں تھی, اور 1978 میں ایک کیس ہوا مینکا گاندھی, بس اس میں انقلاب آ گیا, وہ ان کی مائنارٹی والی مان لی گئی. نئے ججز نے سب نے ان کی, فضل علی جسٹس فضل علی صاحب برادر مومن تھے اور بہت ہی قابل آدمیوں میں تھے, ان کے بیٹے بھی جج ہوئے, لیکن ان کی رائے 1951 والی 1978 میں مانی گئی, مان لی گئی. یہ بتائیے کہ ان لفظوں کے معنی وہ 51 میں صحیح سمجھے گئے کہ 78 میں صحیح سمجھے گئے؟ اور اب بدلتا چلا جا رہا ہے قانون. اگر خالی قانون کی کتاب چھوڑ دی جائے اور افراد کے ذمے چھوڑ دی جائے تو بنانے والوں کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور بن کچھ اور جاتا ہے. بتائیے رسول ایک ایسی آفاقی کتاب لے کر کے جو قیامت تک کے لیے ہدایت کرنے والی ہے جا رہے ہوں, اور چھوڑ دیں کہ 13ویں صدی میں مانی کچھ اور ہو, 14ویں میں کچھ اور ہو, 12ویں میں کچھ اور ہو, بھائی ایسوں کو چھوڑ کے جائیں کہ ایک کے بعد دوسرا آتا چلا جائے, معنی میں کوئی فرق نہ آنے پائے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. یہ دنیا کی کتاب کا, دنیا کی کتاب کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. ہماری یعنی جو استاد ہونے کے ناطے پریشانی ہوتی, جب وہ والی پڑھاتے تھے تو ہم ان کو جسٹیفائی کرتے تھے, جب تک سن 51 والا چل رہا تھا کیس ہم کہتے تھے یہی صحیح ہے یہی اوپینین، سن 78 کے بعد ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں یہ والی صحیح ہے وہ غلط تھی. تو اس کا مطلب ہے بعد میں جو آنے والے ہوتے ہیں وہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں یا جس مسلک کے بزرگ ہوتے ہیں وہ غلط کریں یا صحیح اسے جسٹیفائی کرتے ہیں. دین یہ نہیں کہتا، دین کہتا ہے ہر جسٹیفیکیشن ہر تصدیق منحصر اس بات پر ہوگی کہ کتاب بھی معصوم ہے، اہل کتاب جو اس کتاب کا سمجھانے والے ہیں جو اس کتاب کے نمائندے ہیں جو خبر دینے والے ہیں وہ بھی معصوم ہیں، وہ جسٹیفائی کر دیں تو بات تصدیق شدہ ہے. اگر ان کی رائے سے ٹکرا رہی ہو تو کتنی بھی بلند شخصیت کیوں نہ ہو اس کی رائے قابل قبول نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اچھا اب دوسری بات، جہاں پر میں نے بات کو آپ کے سامنے کل جلدی میں وقت ختم ہو رہا تھا بات کو ختم کیا تھا کہ ایک بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جتنا بھی بیان کیا جاتا ہے اگر واقعی کوشش بھی کی گئی ہے علم الرجال سے اور باقاعدہ احادیث کا جائزہ لیا جاتا ہے، ایسے علماء موجود ہیں جو کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے سب اس کی اصطلاحیں ہیں اور اسے ایگزامن کیا جاتا ہے، متواتر حدیث کون سی ہے مشہور کون سی ہے احاد کون سی ہے نہ جانے کتنے اس میں شقے ہیں. اگر کوئی ایسا کلیکشن بھی عالم اسلام میں تیار کر لیا جائے جس میں سب کی سب صحیح حدیثیں ہوں اور تمام مسلمان متفق ہو جائیں ان حدیث پر کہ یہ شبہ ہی نہ رہ جائے کون سی اصلی ہے کون سی نقلی ہے، یہ بالکل اصلی ہے یہ معلوم ہو جائے، لیکن ان حدیثوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے یا ان حدیثوں سے جو چیز ہم تک پہنچتی ہے وہ بیان کرنے والا یا تو یہ بتائے گا کہ رسول اللہ نے یہ کہا یا یہ بتائے گا رسول اللہ نے یہ کیا، ٹھیک ہے، یا یہ بتائے گا کہ رسول اللہ کے سامنے یہ کہا گیا تھا یا یہ کیا گیا تھا، پیغمبر نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اس لیے پیغمبر کی تصدیق ہے، پیغمبر نے اقرار کر لیا اپروول ہو گیا اس کا، اسی صورت سے ہوگا نا. یہ سب ماضی ہے پاسٹ ہے. اب میں کہتا ہوں رسول اللہ کی حدیث میں نے خود دیکھی کسی جگہ پڑھی، اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، کتنے ماشاءاللہ اس میں ہیں، کسی کے گھر میں تیر کمان؟ اور جو جو بہت سنت کو فالو کرنے والے ہیں ہر مکتب فکر کے لوگ، کوئی تاک اب وہ شوقیہ کوئی اسپورٹس وغیرہ میں تیر کمان چلا رہا ہو ایک الگ بات ہے، تیر کمان فطری بات ہے کہ پیغمبر جس دور میں بات کر رہے ہیں وہ ماضی ہے نا، اس وقت تیر کمان دفاع کے لیے جہاد کے لیے سب سے لیٹسٹ ویپن ہے، ہتھیار ہے، اس لیے ارشاد فرمایا تیر کمان سے سکھاؤ، تیر کمان چلانا سکھاؤ. اب آج کے دور میں تو تیر کمان چلانے والے کے مقابلے میں تو وہ ہمارے یہاں کا وہ کٹا بھی لے کے کھڑا ہو جائے گا تو مصیبت ہو جائے گی. اب آج ہم کیسے دفاع کریں اپنا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ رسول کے جانے کے بعد بھی ہر زمانے میں ایسا معصوم رہبر موجود رہے جو بدلتے ہوئے حالات میں یہ بتائے کہ کیا ہونا چاہیے، اور وہ بتا دے کہ اگر رسول اس منزل پر ہوتے تو یہ کرتے، کیا کیا وہ حدیث کی کتابوں میں ہے، کیا کرتے یہ معصوم کا کردار بتائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ بڑی ذمہ داری تھی، ورنہ پھر ہر آدمی بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں، بلکہ ہر زمانے میں قرآن فہمی بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، عربی میں نہیں آتا انگریزی اردو میں پڑھ لو، انگریزی میں پڑھ لو، اردو اور انگریزی سے جو معنی نکل رہے ہیں وہ نکال لو، ہر آدمی مجتہد ہو اچھا بھی لگتا ہے کہ مجتہد رہے، بغیر محنت کے مجتہد بننے میں تو اور مزہ ہے کہ اپنا جو سمجھ رہے ہیں نکال رہے ہیں معنی. مگر اجازت نہیں دی گئی، اجازت کس افراد کو دی گئی؟ وہ بھی کہ ان کے سامنے وہ سارے کردار موجود ہو، اور پھر یہ بھی کہ کس کا عمل، کہیں وہ جنگ کرتے ہیں کہیں سلو کر لیتے ہیں. خود سیرت پیغمبر میں دیکھیے تو آپ کو لگنے لگے گا، آپ کوئی جان سکتا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ نے سلو کیوں کی؟ سمجھ میں آ رہی تھی سلو، جب لوگ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور پیغمبر نے خواب دیکھا تھا، بلکہ کہا بھی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ خواب دیکھا ہے، یعنی اس پر بھی بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ خواب دیکھا ہے مثلا، تو آپ کہہ رہے تھے خواب دیکھا ہے، مگر حضور نے بھی بتایا کہ بھائی خواب دیکھا، یہ کہاں طے تھا کہ تعبیر کل ہی مل جائے گی، میں ایسا ہوگا اور بعد میں ہوا. تو جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پیغمبر کے سامنے اگر کل کو یہ سوال اٹھے اور کل کو حالات بدل جائیں, انہوں بدلے ہوئے حالات میں کسی سچویشن میں کوئی حکم لگانا ہو, تو اس ماضی سے ایک دم سے مستقبل کا حکم کیسے لگایا جائے؟ اس لیے ضرورت ہے عصمت کی, ضرورت ہے معصوم رہبر کی ہر زمانے میں جو فیصلہ کر سکے کہ اس حالت میں کیا ہونا چاہیے. صلوات بھیجے محمد و علیہ وسلم. یہ رخ آپ کے سامنے کہ اس لیے ضرورت ہے اسلام کو کہ اسے عصمت کی روشنی میں دیکھا جائے, معصوموں کے کردار کی روشنی میں دیکھا جائے, جو زمانہ ہو اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے. رسول اللہ کے زمانے میں جو صورتحال تھی وہ اور تھی, حضرت علی کے زمانے کی صورتحال اور ہو گئی, امام جعفر صادق کے زمانے کی صورتحال اور ہو گئی. کسی امام معصوم سے کہا بھی گیا ہے آج آپ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں, رسول اللہ تو ایسا لباس نہیں پہنتے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانہ اور تھا اور یہ زمانہ اور ہے, اس میں مسلمانوں کے حالات ایسے ہی تھے اور آج مسلمانوں کے حالات مختلف ہو گئے. تو حالات کے بدل جانے سے حکم بدل رہا ہے. تو یہ جو صورت حال ہوتی ہے یہ ہر موقع پر نظر آئے گی, اسی لیے ورنہ ضرورت ہی نہیں تھی پیغمبر کے بعد کسی دوسرے نمائندے کو لانے کی, مگر اللہ نے یکے بعد دیگرے 12 اماموں کو دنیا کے سامنے لڑا کے رکھا تاکہ ہر طرح کا دور سامنے سے گزر جائے, کہ اب کسی طرح کا کوئی کنفیوژن یا کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ یا شبہ باقی نہ رہ جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ صورت حال ہے. لیکن دیکھیں جس طرف آج میں آپ کو تھوڑی دیر رحمت دینا چاہتا ہوں کہ مقصد کیا تھا اسلام کا اور اس مقصد میں یہ ذوات مقدسہ کس طرح سے معاون ہیں. اسلام کا مقصد آپ تلاش کریں, دیکھیں سورہ حدید کی مشہور آیت ہے, شاید 25 نمبر کی آیت ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا, اکیلے انہی کو نہیں جتنے رسول آئے سب کی ذمہ داری یہی تھی, اور وہ رسول جو بھیجے گئے وہ کتاب یعنی قانون حیات لے کے آئے, پورا کوڈ آف کانڈکٹ لائے, اور اس قانون حیات کو لانے کے بعد محض قانون حیات نہیں لائے, ان کے ساتھ معیار کیا تھا, عدل و توازن کا جو معیار تھا وہ بھی اتارا گیا تاکہ انسانی معاشرے میں یا انسان میں عدل و توازن کے ساتھ رہ سکے, یا یوں کہیں کہ انسانی سماج میں عدل قائم ہو جائے. اس کا مطلب ہے, دیکھیے ماشاءاللہ مجمع ہے, نماز وقت بھی پڑھنا چاہیے, اللہ کا حکم ہے, روزہ بھی رکھنا چاہیے, حج زکوٰۃ جتنے بھی فروع دین ہیں سب پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کی اپنی پاکیزگی کے لیے ضروری ہیں, اور جب تک انسان خود پاکیزہ نہیں ہوگا وہ ایک پاکیزہ معاشرہ بنا نہیں سکتا. یہ سب ہے. مگر نہ رسولوں کو بھیجا گیا نماز پڑھوانے کے لیے کہ محض جاؤ نماز پڑھواؤ سب لوگ نماز پڑھنے لگے کام ختم ہو گیا, نہ روزہ رکھنے کے لیے, نہ حج کرنے کے لیے, یہ سب ضروری ہے. ان کو ان کی تعلیم دیں گے پڑھوائیں گے, لیکن مقصد کیا ہے, معاشرے میں عدل قائم ہو جائے. اب عدل جو قائم کرنے والی ذاتیں ہیں جو آئی ہیں ان کی ذمہ داری, اگر رسول اس لیے آئے ہیں تو آخری رسول بھی اس لیے آئے ہیں, اور جب آخری رسول اس لیے آئے ہیں تو جو ان کے نمائندے ہوں گے ان کی ذمہ داری بھی یہی ہوگی کہ معاشرے میں عدل کا قیام کریں. اور یہ دیکھیے یہ اول سے آخر تک یہ بات ملی ہوئی ہے, اس لیے جب آخری اس سلسلے کا آئے گا تو اس کی ذمہ داری کہیں سے نہیں بتائی گئی کہ نماز سب کو پڑھوا دے گا پڑھوائے گا, روزہ سب کو رکھوا دے گا. دنیا کو عدل سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے, یعنی جیسے قرآن کی آیت نے پہلی منزل پر قیام عدل کو بنیاد بنایا تھا ویسے ہی آخری منزل پر بھی عدل بنیاد بنا ہوا ہے کہ جسٹس قائم کریں گے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. صلوات بھیجے محمد و علیہ. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قائم کرے, مگر سوال یہ ہے کہ یہ لوگ, یہ ذوات مقدسہ, یہ افراد جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, بھائی آخر ہم جیسے مان لیجئے اپنے ہندو دوستوں سے اگر کہیں تو وہ کہیں یہاں نہیں ہے عدالت موجود ہے کہ نہیں, گورنمنٹ ہے, پولیس ہے, مقدمہ چلتا ہے, سزائیں ہوتی ہیں, اتنے قانون کی کتابیں چھپتی ہیں, اتنے ایکٹ پاس ہوتے ہیں, اتنا کیس لا نکلتا ہے, تو عدل تو قائم ہے. مگر اب یہ کہ جو قائم کر واقعتاً عدل کیسے قائم ہو سکتا ہے, اب وہ عدل قائم بھی ہوتا ہے جج رشوت بھی لیتے ہوئے پکڑ جاتے ہیں ان پر, باقاعدہ ہندوستان میں تو امپیچمنٹ تک کی نوبت آ گئی کہ پارلیمنٹ سے نکالے جائیں, بیچارے نے خود ہی استعفا دے دیا, عدلیہ کی عزت رکھ لی, اپنی نہیں بچا پائے عدلیہ کی عزت بچا دی. تو اب بتائیے ججز کے لیے غیر معصوم ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ ان سے مدد نہ لی جائے, لیکن انہیں بنیاد بنا دیا جائے یہ مشکل ہے, کیونکہ کچھ ایماندار ہوں گے, کچھ بے ایمان ہوں گے, کچھ عدل کو قائم کر سکتے ہیں, کچھ قائم نہیں کر سکتے, پھر کہیں علم ہے, کہیں جہالت ہے, یہ سب چیزیں مل کر کے وہ نظام نہیں لا سکتی. دیکھیے پہلی ذمہ داری جو ہم لوگ اپنے قانونی کتابوں میں دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں معاملے کو, تو سمجھتے ہیں کہ جو عدل قائم کرنے کے لیے سربراہ بنایا جائے, جس کے اوپر ذمہ داری ہو, سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ وہ فری فرام بایز ہو, کسی بھی طرح کے تعصب کا نہ شکار ہو اور نہ شکار ہونے کا امکان ہو. اسی لیے یہاں تک کہ یہی نہیں, جب ہم لوگ امتحان میں ممتحن بنتے ہیں کاپی جانچنے کے لیے اور پیپر سیٹ کرنے کے لیے, تو اگر ہمارا کوئی قریبی عزیز ہوتا ہے تو لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں, نہ ہم ایگزامنر ہوں گے, نہ ہم کاپی جانچیں گے. کیوں کہا جاتا ہے, جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ سیم ٹو بی ڈن, انصاف و عدل خالی ہونا نہیں چاہیے بلکہ محسوس بھی ہونا چاہیے کہ عدل ہو رہا ہے. بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. علی جیسے کو بھی اگر مولا بنایا جائے تو کہتے ہیں بھائی تھے, وہ بھائی کی حیثیت سے اگر اعلان ہو رہا ہوتا تو یہ سوال صحیح تھا, رسول کی حیثیت سے جب اعلان کیا جا رہا ہو تو یہ سوال اٹھنے والا نہیں. مگر پہلی منزل یہی ہوتی ہے کسی طرح کا بایز نہ ہو, نہ اس کے اندر. اچھا کبھی کبھی بایز اس طرح ہو جاتا ہے, اب آپ جانتے نہیں تو میں ان کا نام بھی لے لیتا, قبلہ تو جانتے ہیں, ایک مرد مومن جج جو اب ریٹائر بھی ہو چکے ہیں, وہ انہوں نے خود کہا میں کسی گرہ کٹ کی ضمانت نہیں منظور کرتا, جیب قطرے کی ضمانت میں نہیں لیتا. اب بتائیے جیب قطرے کی ضمانت, یہ مانی کہ جیب قطرہ ہے, وہ پکڑا گیا ہے خالی, ان کی عدالت میں مقدمہ آیا ہے, کس کی ضمانت منظور کرو, مقدمہ چلے گا, کیونکہ ایک مرتبہ ان کی جیب کٹ گئی تھی. یہی کہا, یہی کہتے تھے سرکار جسٹس مرتضیٰ حسین, جسٹس مرتضیٰ حسین صاحب نے کہا, خود کہا کہ میں نے کبھی گرہ کٹوں کی ضمانت میں اس لیے نہیں لیتا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا لکھنؤ میں یا فیض آباد میں کہیں میری جیب کٹ گئی. بھائی مجھے خدا نخواستہ پولیس نے زبردستی پکڑ دیا, میں تو اس پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے جیب نہیں کاٹی, جب ہوگا تو مجھے سزا دیجیے گا, مگر ابھی میں جیل میں بند ہوں کیونکہ جج صاحب کی جیب ایک مرتبہ کٹ گئی تھی. ان کے سامنے اگر ابن ملزم آ جاتا تو پتہ نہیں کیا کرتے. آپ بتائیے, تو بایس کا شکار نہ ہو, کسی طرح کی تعصب کا شکار اسے نہیں ہونا چاہیے, چاہے رشتہ داری کا ہو, چاہے وطنیت کا ہو, چاہے زبان کا ہو, چاہے جینڈر جنس کا ہو, مرد عورت کے فرق کا ہو, بایس کا شکار نہ ہو. اب دیکھیے آپ ملاحظہ فرمائیے, جس کو قدرت سربراہ بناتی ہے, کیونکہ اسلام کا مقصد ہے عدل کا قیام, اب بنایا سب سے بڑا سربراہ کس کو بنایا؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑ گئی ہے, سنا ہوا واقعہ ہے آپ کا, چوری کرتے ہوئے پکڑ گئی, قبیلے کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے, سفارش آئی ہے پیغمبر کے پاس, سفارش کرنے والے بھی بھائی مسلمان ہوں گے, اور مسلمان ہوں گے تو صحابہ کرام ہوں گے, بھائی جس نے رسول اللہ کو حالت اسلام میں دیکھا وہ صحابی ہے, تو جو سفارش کرنے وہ مشرکین تھوڑی آئے ہوں گے سفارش کرنے, سفارش صحابہ کرام کی ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے ہاتھ نہ کاٹیے, اور رسول اللہ نے کیا کہا, یعنی فری فرام بایس, ہر قسم کے تعصب سے دور ہونے کا کام نہیں, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی معاذ اللہ, یعنی یہ تو بالکل امپاسبلٹی کو سامنے رکھا جاتا ہے, ورنہ معصوم سے تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں, تو بھی منظور نہ کرتا, اور یہی ایگزیکیوشن ہوتا. دیکھیں یہ فرق آیا, مطلب ایسے کو قدرت بنا کے لاتی ہے کہ پھر وہ کسی رشتہ داری، کسی محبت، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا. اچھا اب ان کے یہ خالی ایک نمونہ نہیں ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے بیت المال میں تقسیم ہو رہی ہے، جناب ام ہانی آپ کی بہن تشریف لائی ہیں، جناب ام ہانی کا یہ مرتبہ ہے کہ رسول اللہ کو معراج ان کے گھر سے ہوئی ہے، اور جناب ام ہانی آئی اور ان کو جو بیت المال سے پیسے ملے 20 درہم لے کے جا رہی تھیں. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک کوئی اجمی عورت تھی وہ جا رہی تھی، انہوں نے کہا لاؤ دیکھیں کتنا زیادہ کم ملا. وہ لوگ عرب تھے نا، آج بھی لوگ اپنی شخصیت کا فائدہ لینا چاہتے ہیں، اپنی پوزیشن کا فائدہ لینا چاہتے ہیں. ہم وہ تھے، ہم جائیں تو سب کھڑے ہو جائیں، باقی کوئی آئے تو سب بیٹھے رہیں، یہ جذبات ہوتے ہیں کہ نہیں. اس سے پوچھا تمہیں کتنے دیے، معلوم 20 درہم. پلٹ گئیں، علی یا علی تم نے ہم کو اور اس اجمی عورت کو برابر کر دیا. امیر المومنین نے ایک چٹکی مٹی اٹھائی، کہا اللہ نے مٹی کو مٹی پر کوئی فضیلت نہیں دی، اور نہ بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر کوئی فضیلت دی. اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں، اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی فضیلت اس پر نہیں دی، جو فضیلت دی ہے وہ تقویٰ کے معیار پر دی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مشکل منزل ہے نا، یہاں تو جی چاہتا ہی ہے کہ ہمارا والا آ جائے تو پورا بیت المال لے جائے، بیت المال میں جھاڑو دے دیں ہم خود کہ سب گیا مٹنے لگا. وہ کہاوت بھی ہے نا کہ اندھا باٹے ریوڑیاں، ہر پھر اپنوں کو دے. جب اندھا باٹنے لگتا ہے تو سوائے اپنے کو اسے کسی کو نظر ہی نہیں آتا. اور عجیب بات ہے، ساری دنیا پر میں تو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، جو انصاف کی دیوی بنائی جاتی ہے، جس کی پرستش ہوتی ہے، اس کی آنکھ میں پٹی باندھتے ہیں. عدل کی دیوی بن رہی ہے جسٹس کی، آنکھ میں سیاہ پٹی بندھی ہے، ایک ہاتھ میں میزان ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ انصاف کرتے وقت دیکھتی نہیں ہے. تو بغیر دیکھے انصاف کرنے والی یہ دیوی ہے، اور دیکھ کر کے انصاف کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. بہن کھڑی ہے، سگی بہن کھڑی ہے، اور دوسرے آدمی کے مقابلے میں انصاف ہو رہا ہے. تو پہلی ذمہ داری، پہلی منزل انسان کے ساتھ یہ ہے کہ جس کو سربراہ بنایا جائے. باقی سب تو درست ہو جائیں گے نا، سربراہ درست ہو تو نیچے والے تو اپنے آپ ٹھیک ہونے لگتے ہیں. تو اس کے اندر باعث نہ ہو. دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ جو عدل کا قیام کرنا چاہے، جسے نمائندہ بنایا جائے قیام عدل کے لیے، جسٹس کے لیے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو. کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ رشوتیں دی جائیں. رشوت ہمیشہ پیسے کی نہیں ہوتی، امیدیں. فلاں کمیشن کا چیئرمین بنا دیا جائے گا، گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ نہیں دے رہا. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آخری سال آتے ہیں جج صاحب کے، تو وہ پرو گورنمنٹ ہو جاتے ہیں کہ ادھر جہاں نکلیں ان کو لال بتی والی گاڑی مل جائے، ان کو یہ ہو جائے، وہ پرو گورنمنٹ ڈیسیشن آنے لگتے ہیں. حریص نہ ہو. اب جس کو اللہ سربراہ بنا رہا ہے اپنے نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام بغیر عدل کے تو آئے گا ہی نہیں، جس کو سربراہ بنا رہا ہے اس کو دیکھیے کیا لالچ دی جا رہی ہے. اسی کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، جس عورت سے کہیں بھائی، جو جتنے ٹیمپٹیشن اور جتنے لالچ ہو سکتے ہیں وہ سب دیے جا رہے ہیں، جتنی لالچ ہو سکتی. جس عورت سے کہیں شادی کر دی جائے، جتنی دولت کہیں وہ ڈھیر کر دی جائے. سرداری چاہتے ہوں، اگر قبیلے کے بادشاہ بننا چاہتے ہو، سردار بننا چاہتے ہو تو سردار بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں کہی گئی ہیں، اور اس وقت پیغمبر سے کہی جا رہی ہیں جب اس طرح کی حکومت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے مکے میں. یعنی ابھی ایک تبلیغ شروع کی ہے، ابھی ایک مشن خالی آیا ہے، ایسے میں کہی جا رہی ہیں. پیغمبر نے کیا کہا، ان بتایا کہ تمہاری حیثیت خالی اتنی ہی ہے. ارشاد فرمایا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، یعنی جو حق سمجھتا ہوں وہی کروں گا، حق سے پھروں گا نہیں. جب اتنی دل میں طاقت ہوتی ہے تب اسے سربراہ عدل بنایا جاتا ہے. ہے، یہ اس کی شان ہے کہ یہ کہہ رہا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جو منہ سے لفظ نکل گئے تھے تو قدرت نے کر کے بھی دکھا دیا کہ ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ سورج اور چاند رکھ دیں، مگر اب تمہارے منہ میں یہ الفاظ تمہارے لبھائے مبارک سے نکل گئے تو تمہاری شان یہ ہوگی کہ تمہاری انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہوگا اور تمہارے وسیع کے اشارے پر پلٹ آئے گا ڈوبا ہوا سورج. تمہارا اختیار سورج پر بھی ہے، تمہارا اختیار چاند پر بھی ہے. صلوات بھیج محمد و آل محمد. یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ اب دیکھیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیوں عصمت ہونی چاہیے؟ دیکھیے ضرورت کیا. سمجھا جاتا ہے کہ حضرت علی نے پہلی منزل پر بھی یہی کہا مجھے خلیفہ ہونا. جب تاریخی حقیقتوں کو تو ہم لوگ نہیں جھٹلا سکتے نا، وہ تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ کرنا ہمارا حق نہیں ہے، مگر حق تاریخ تو اپنی جگہ پر. امیر المومنین یہ سمجھتے تھے کہ ان کا حق ہے پہلی منزل پر بھی اور دوسری منزل پر بھی اور تیسری منزل پر جب شورا ہوا تب بھی سمجھتے تھے کہ میرا حق ہے. لیکن دیکھیے آپ سے کیا کہا جا رہا ہے، بھئی آپ اپنے پہلے جو خلفاء گزر چکے ہیں وعدہ کیجئے کہ قرآن سنت رسول کی اور آپ سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں ان کی سیرت پر عمل کریں گے. اے حضور کیا کہہ دینے میں ہے، ہمارے یہاں تو ہندوستان میں جو بھی بنتا ہے بھائی جس اہم عہدے پر اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ آئین کی پابندی کرے گا، وہ کبھی نہیں کرتا ہے کوئی آدمی. یہاں بھی قسمیں لوگ کھاتے ہوں گے، میں مجبوری ہے مسئلہ ہے اس وقت تو ضروری ہے میں بالکل ایمانداری سے اس آئین کی حفاظت کروں گا، حالانکہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا. ہمارے یہاں تو جب کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی اس کو ایک یہ دہرانا ہے، ان کا صاحب قسم کھا لی. خالی بحث یہ ہوتی کہ انگریزی میں لی کہ ہندی میں کیوں نہیں لی اور اردو میں کیوں لے لی، بلکہ وہ شپت نہیں قوم کے اوپر چپت لگائی جاتی ہے. ہمارے یہاں قسم کو شپت کہتے ہیں، تو ایک طرح کی چپت ہوتی ہے وہ لگ کے چھٹی مل جاتی کام ختم ہو جاتا. کتنا آسان تھا کہتے ہاں ہاں ٹھیک ہے بس ختم، بعد میں کون پوچھتا. ارے بھائی جن لوگوں نے قرآن و سنت پر عمل نہیں کیا جب ان سے نہیں پوچھا تو پھر ان سے بھی پوچھنے کا کوئی سوال باقی نہیں تھا، صرف کہہ دینے کی بات. مگر آپ نے کیا بات کہی، ٹیمپٹیشن ہرس نہیں ہے، لالچ کا شائبہ نہیں. ارشاد فرمایا اگر، یعنی یہ بھی نہیں کہ میں ان کی بات نہیں سنوں گا، اگر اچھی بات کی ہے تو اچھی بات ہر آدمی کی ماننا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سیرتیں قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو اس شرط کی ضرورت نہیں جب میں قرآن اور سنت کی پابندی کروں گا، اور اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہیں تو قابل عمل نہیں. بھائی شرط کیسی، اگر قرآن اور سنت کے مطابق تو میں تو قرآن اور سنت کی پابندی کروں گا، اور اگر اس کے خلاف تو میں کیوں مانوں. یہ ہے، آپ دیکھیں اور غور فرمائیں. اچھا امیر المومنین سے خود کہا جا رہا ہے جس موقع پر، بہت مشہور جگہ ہے صفین سے واپسی کے موقع پر مقام ذیقار، ذیقار مر جب ٹکے ہیں تو کھجور کے پتوں کی جوتی تھی آپ کے پیر میں، اس میں بیٹھے ہوئے پیوند لگا رہے ہیں، سلائی کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے شاگرد بھی ہیں، حبر الامت کہلاتے ہیں، معروم احادیث پر آپ کی نظر ہے اور فقہ پر آپ کی نظر ہے، امیر المومنین کے کچہرے بھائی ہیں. ایک مرتبہ مولا سے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی بڑی حکومت کے حاکم ہیں اس جوتی کے اندر اور اتنے بڑے تخت کے مالک ہیں، اتنی بڑی حکومت آپ کے زیر نگی ہیں اور یہ جوتی. امام نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے تمہاری نگاہ میں میری جوتی کی قیمت کیا ہے. میں کہتا ہوں عبداللہ ابن عباس کا جواب مجھے پسند نہیں آیا جو انہوں نے دیا ہے. اس مجمع سے میں پوچھتا ہوں امیر المومنین کی اس جوتی کی قیمت کیا ہے، حضرت علی کی اس جوتی کی قیمت. ارے وہ مل جاتی تو امام باڑے میں رکھی ہوتی ہے، ہر سال زیارت کروائی جاتی، ہر آدمی آ کے منت مان رہا ہوتا. انہوں نے کیا کہا، کچھ نہیں. دیکھیے ان کا جو جواب ہے وہ بالکل مارکیٹ والا ہے کہ جیسے جوتی کی قیمت کیا ہے، جوتی بک رہی ہے. بلکہ ہمارے بزرگ جو علماء اور ذاکرین تھے وہ اس موقع پر یہ بات فرماتے تھے کہ جوتی کو حق ہے کہ وہ کہے کہ تم میرا مقابلہ کرتے ہو اس تخت سے جس پر امیر المومنین بیٹھے ہیں، ارے جس تخت پر امیر المومنین بیٹھے ہیں اس پر پہلے بھی غاصب بیٹھے اور بعد میں بھی غاصب آئے، لیکن یہ جوتی وہ ہے جس میں کسی غاصب کا پیر نہیں گیا، یا نبی کا پیر گیا یا ولی کا پیر گیا. یا نبی کے پیروں میں رہی یا ولی کے پیروں میں رہی، اس جوتی کی شان یہ ہے کہ اگر معراج کی منزل میں بھی چلی جائے اور نبی اتارنا بھی چاہے تو قدرت کہتی ہے پہن کے آؤ. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اس لیے احباب کرم امیر المومنین نے اب جواب دیا عبداللہ ابن عباس کا، کہا ابھی تم نے جس حکومت کا حوالہ دیا ہے اگر قیام حق مجھے منظور نہ ہوتا تو یاد رکھو تمہاری اس حکومت کی میری نگاہ میں قیمت میری جوتی سے پست ہے، میری جوتی کی قیمت تمہاری اس حکومت سے زیادہ ہے. یہ شان ہے. تو اب اس ذات کو کون لالچ دے سکتا ہے؟ کیا کروا دیں گے آپ؟ ارشاد فرمایا اگر ہفت اقلیم کی دولت، محاورہ ہے نا، سارے جہان کی دولت، ساتوں جہانوں کی دولت میرے پیروں میں ڈال دی جائے اور مجھ سے صرف اتنا ظلم چاہا جائے، اتنا چاہا جائے کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں، اس کی قیمت دی جا رہی تو نہیں کروں گا. چیوٹی جا رہی ہے، اس کے منہ میں جو کا ایک چھلکا ہے، وہ اپنا رسک لے کے جا رہی، خالی اتنا ہے کہ اس جو کا چھلکا یا علی چھین لو، ہفت اقلیم کی دولت لے لو. ارشاد فرمایا نہیں کروں گا. جس کا مزاج ایسا ہو کہ اسے بڑی سے بڑی لالچ متاثر نہ کر سکے، اسے قدرت پر براہ عدل بناتی ہے، وہ آتا ہے اس منزل کے اوپر. تو اسے نہ تو یہ چیز متاثر کر سکے. تیسری چیز ہوتی خوف، جس سے آپ کو ڈر لگتا رہتا ہے. ہمارے بچے اسکول گئے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، ہم نکلے، ہم کورٹ جا رہے ہیں، کوئی گولی مار دیں. آج کے دور میں تو یہ سب بہت ہوتا ہے نا، ہے خطرات، اس میں کوئی شک نہیں خطرہ ہے. لیکن دیکھیں دنیا میں ایک بات دل میں قابو پانا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی باہمت لوگ ہیں کراچی کے اور پاکستان کے، جو آزاداری کو ان خطروں کے باوجود کرتے ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کو محفوظ کرے. آپ لوگ قابل قدر ہیں. اگر سب لوگ یہی ڈر جائیں تو آزاداری ختم ہو جائے، کہ وہ جو نکلے جو گولی لگ گئی تو کیا ہوگا. تو جب حسین کے آزادار نہیں ڈرتے تو ہمارے ججوں کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے. بھائی آپ ایک ذمہ داری پوری کرنے نکلے ہیں، اگر آپ قیام عدل کے لیے اس طرح مر جائیں گے تو شہید ہوں گے، اور ایک دن مریں گے ہی. نہ مرے ابھی 55-56 سال کی عمر میں، 65-70 میں مر جائیں گے، یا ہو سکتا ہے ہارٹ فیل ہو جائے 58 سال کی عمر میں، کون جانے موت کب ہو. تو اگر معصومین نے کہا ہے کہ بستر پر ایڑیاں رگڑ کے مرنے سے بہتر یہ ہے کہ میدان قتال میں آدمی مرے، شہید کا درجہ پائے، تو اس لیے خوفزدگی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن نے آپ کے لیے دلیل فراہم کر دی ہے کہ کب مرو گے، کہاں مرو گے، یہ طے ہے. بلکہ مولا نے فرمایا موت انسان کی خود محافظ ہے، جب تک وہ وہاں نہیں پہنچ جائے گا موت نہیں آئے گی. جب موت حفاظت کر رہی ہے تو موت سے کیا ڈرنا. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. نہیں ڈر، کسی بھی پوسٹ پر ہو یہ خوف نہ کریں، اس کا خوف بالکل دل سے نکال دیں. ڈر اس طرح کا نہیں، یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. وہ جو یہ پارٹی ہوتی ہے، یہ ہونڈوں کی پارٹی یا اس قسم کی پارٹی، وہ اسی طرح کی ہیبت ڈالنا چاہتی ہے. اس کی مثال ہے لوٹ جلانے کے لیے ایک آدمی کو کتنی آگ چاہیے ہوتی ہے، آپ نہیں جانتے ہوں گے، ہم جانتے ہیں بھائی. ہمارے تو مردے جلتے ہیں نا، کبھی کبھی ہمیں جانا بھی پڑتا ہے ارتھی ورتھی کے ساتھ، کوئی مر گیا ہے تو اس کی. ہم دونوں طرح کی مشاہد کرتے ہیں، مومنین کی بھی ہوں جاتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کتنی لکڑی میں آدمی جل جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے، اور کتنا اس کے اندر گھی ڈالا جاتا ہے یا تیل ڈالا جاتا ہے. جناب ابراہیم کے لیے اتنی لکڑی کیوں جمع کی گئی تھی کہ پرندہ بھی اوپر سے گزرے تو جل کر راکھ ہو جائے، اس میں گر جائے، کوئی شے گزر نہیں سکتی. یہ جلانے کے لیے نہیں، دھمکانے کے لیے تھی. اہل حق کو دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی میں بھی دیکھ لیجئے خوف کا کہیں شائبہ نہیں. آپ بتائیے لوگوں کے منہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, خندق میں دیکھ لیجئے کیا حال ہوا تھا. ارے جو اپنی ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے بھی جاتے ہوئے ڈر رہے تھے جب جنگ خندق ہوئی ہے, مگر رسول کا اطمینان ملاحظہ فرما لیجئے. بلکہ دیکھیں روایت قبل کعبہ تشریف فرمائے, کوئی بات ایسی نہ کہہ دوں کہ جو بعد میں ان کو یہ ہو کہ میں بیٹھا ہوا تھا, مگر یہ بات تاریخ میں ملتی ہے کہ جب مسلمان پریشان ہو جاتے تھے عمر ابن عبد الود سامنے آ جاتا تھا, اپنا خالی گھومنے کے لیے آ جاتا تھا ادھر سے, تو رسول اللہ سو رہے ہوتے تو جگایا جاتا تھا, یا رسول اللہ وہ آ گیا عمر آ گیا. اچھا اب بتائیے, میں کہتے رسول اللہ کیوں جگاتے تھے؟ ارے عمر آ گیا تو آ گیا ہے, پیغمبر کو کیوں جگا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی شان یہ تھی اور آپ کی ہیبت یہ تھی کہ آپ کے جاگ جانے سے مسلمان سکون میں آ جاتے تھے. یہ عظمت ہے پیغمبر. اور یہ بات میں نہیں, امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ میدان قتال میں ہم لوگ ذات رسول سے استقامت حاصل کرتے تھے, ہمیں طاقت ملتی تھی پیغمبر کی ذات سے, یہ استقامت ملتی تھی, یہ شان تھی پیغمبر کی. جب امیر المومنین ان سے طاقت پا جائیں استقامت پا جائیں تو اور کیا لشکر کا. لیکن پیغمبر کا کوئی خوف نہیں, ذرا سا خوف نہیں ہے, بڑی سے بڑی چیز آ جائے ان کو خوف نہیں ہوتا, کیونکہ جو خدا کا خوف رکھتا ہے اسے کسی دوسرے کا خوف کیا ہوگا. امیر المومنین کو سربراہ بنایا بعد رسول, تم کو عدالت اسٹیبلش کرنی ہے تو کیسے بے خوف ہونا چاہیے بتائیے, 40 تلواریں کھچی ہوئی ہوں اور آدمی بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہو. اچھا ٹھیک ہے مر جائیں گے کچھ نہیں, دیکھیے امیر المومنین کی خالی یہ بات نہیں تھی کہ میں بستر پر لیٹ جاؤں گا مر جاؤں گا بات ختم ہو جائے گی, جلدی یہ واقعہ پیش آ جائے گا تو رسول اللہ ابھی نکل بھی نہیں پائے ہوں گے. ان کے دماغ میں یہ ٹینشن فطری طور پر ہونا چاہیے کہ میں جس مقصد سے لیٹا ہوں وہ پورا ہو جائے اور پیغمبر دور تک نکل جائیں, مشرکین کے درمیان سے دور تک پہنچ جائیں. مگر میں یہ کہتا ہوں امیر المومنین لیٹے 40 تلواروں میں, اب میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ اس مجمع میں اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ دین کے لیے لیٹ جائیں گے. انشاءاللہ ایسے مومنین ہیں اور ہر دور میں ہوئے ہیں کہ اگر حق اسی صورت سے بچتا ہو تو لیٹ بھی جائیں گے. میں نے ایک مرتبہ یہاں دیکھا ہے عاشور کے جلوس میں کہ عاشور محرم میں جب وہ حادثہ پیش آیا تھا آگے, اس کے باوجود میں نے اس میں تصویروں میں دیکھا تھا کہ جو لوگ علم لیے ہوئے تھے وہ بھاگے نہیں, رینجرز وغیرہ بھاگ رہے تھے, پولیس بھاگ رہی تھی, مگر آزادارانے امام مظلوم استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے. تو جب عباس کا علم ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو استقامت دے دیتا ہے. لیٹ جائیں, مگر دیکھیے سونے پر اختیار نہیں ہوتا, یہ انتہائی سکون فیئر لیس کے جس میں خوف کا کوئی شائبہ نہیں, جیسے ڈے ٹو ڈے لائف ہو اپنی عام زندگی ہو. جو آدمی رات رات بھر نمازیں پڑھتا ہو تو عادت کے بھی خلاف ہے. بھی جن لوگوں کا 2-1.5 بجے رات تک کتاب پڑھتے ہو اگر آپ ان سے کہیے 10 بجے سو جاؤ سو نہیں پائیں گے, مگر امیر المومنین کا سو جانا ان کی بے خوفی کی اور ان کے فیئر لیس ہونے کی دلیل ہے. ایسے کو سربراہ عدل قدرت بناتی ہے کہ خوف تو اس کے پاس پھٹکنے نہیں پائے. خود کہتے ہیں ابو طالب کے لال کو اس کی پرواہ نہیں کہ موت اس پر آتی ہے یا وہ موت پر جا پڑتا ہے. تو بھائی جسٹس بننا ہو تو کم سے کم علی کی سیرت ہی پڑھ لیا کریں سب لوگ, سیرت علی کے بھائی ہم لوگ عدل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ شان. اچھا یہ سب ہے, اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, بس 2-3 منٹ آپ کو زحمت دے کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا ہے کہ اگر ذرا سا بھی غور کریں, دیکھیں جتنا ہمارے یہاں قانون ہوتا ہے ہمارے یہاں میکینیکل جسٹس ہوتا ہے, مشینی عدل ہوتا ہے. یہ گواہ ہے, ان گواہوں نے گواہی دی, یہ دستاویز آئی, یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے, یہ میڈیکل رپورٹ ہے, سزا ہونی ہے نہیں ہونی ہے, جج صاحب نے فیصلہ کر دیا, اس کے آگے انہیں کوئی دلچسپی نہیں. یہ میکینیکل جسٹس مشینی عدل ہے اور یہ واقعی عدل کا قیام نہیں کر سکتا. اس لیے اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے والی بات میں بھی جانے کتنی شرطیں لگی ہوئی ہیں, یہ نہیں کہ جو چور ملا اس کے ہاتھ کاٹ دیے, کیونکہ اگر یہ کیا جائے گا تو میکینیکل جسٹس ہوگا, مشینی عدل ہوگا, اور اسلام اصل عدل کا قیام چاہتا ہے, عدل صحیح معنوں میں آئے اس کا قیام چاہتا ہے. عبد الرحمن مصری کے حوالے سے سیرت امیر المومنین میں آیا. عبد الرحمن مصری نے بتایا کہ مولا کائنات کی دور خلافت میں ایک چور پکڑ کے لایا گیا. جو چور تھا پوری گواہیاں موجود تھیں, اور جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے جب گواہ موجود ہیں اس نے چوری کی اس کو بھی اعتراف ہے میں نے چوری کی, ہاتھ کاٹو کام ختم. امیر المومنین نے وجہ پوچھی ہے کیوں چوری کی. اس نے کہا صاحب ہمارے اہل و عیال بھوکے تھے. کیوں بھوکے تھے, کچھ کرتا کیوں نہیں. سب میں مزدوری کرتا ہوں, فلاں تاجر کے یہاں میں نے کام کیا تھا, مزدوری کی تھی, اس نے مجھے پیسے نہیں دیے, میں مجبور ہو گیا. میں نے امیر المومنین نے اس کو بلوایا. اس کو بلوانے کے بعد پوچھا معلوم ہوا ہاں ایسے. اس نے کہا جی ہاں میں نے نہیں دیے تو میں دے دوں گا. اس نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں. اصل میں چور یہ تاجر ہے, یہ مزدور چور نہیں ہے. اگر اس نے اس کی مزدوری نہ روکی ہوتی تو یہ چوری نہ کرتا, چوری کا ذمہ دار یہ ہے. صلوات بیت محمد و علیہم. عدل کر, یعنی آپ بتائیے مزہ آتا ہے نا آدمی کو کہ صاحب ہمارا بڑا ادب ہو رہا ہے, بڑا احترام ہو رہا ہے. آپ سے اپنے قاضی کی عدالت میں داخل ہوئے, قاضی شرح وہ کھڑا ہو گیا آپ کے احترام میں کھڑا ہو گئے. آپ نے فرمایا پہلی ناانصافی تمہاری شروع ہو گئی جب تم پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ میں, مدعی اور مدعا الیہ میں اپنے رویے میں فرق کرنے لگے. تم سے انصاف کی کیا امید کی جائے. ایک دوسری خلافت کا دور ہے, مولا کائنات ایک مقدمے میں آئے, وہ تشریف فرماتے, انہوں نے حضرت علی بھی مولا علی ہیں, حضرت علی کے احترام میں ان کو پکارا, اس کو اس کے نام سے پکار دیا, ان کو ابو الحسن. ابو الحسن آپ بھی کھڑے ہو جائیے. آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, بدل گیا. جب رنگ متغیر ہوا تو اس نے کہا کہ کیا آپ کو یہ ناگوار ہے کہ اس کے برابر میں کھڑے ہوں. ارشاد فرمایا نہیں, مگر تم نے یہ غلطی کی کہ اسے اس کے نام سے پکارا اور مجھے احترام کے رخ سے میری کنیت سے پکارا. جب پہلی منزل پر تم عدل قائم نہیں کر سکے تو آگے کیا امید کی جائے. یہ ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں, انشاءاللہ اس بات کا رخ آپ کے سامنے کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام میں خالص عدل نہیں ہے. اس لیے کہ خالص عدل تو اللہ اگر کر دے تو کوئی برداشت نہیں کر پائے گا. اسلام کا عدل فضل سے جڑا ہوا ہے, اسلام کا عدل رحمت و مرسی سے جڑا ہوا ہے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مولا نے ارشاد فرمایا ایک دعا میں, جو دعائے مکارم الاخلاق میں, دعائے صحیح کاملہ میں ہوئی دعا نقل ہوئی ہے کہ پالنے والے اگر تو نے اپنے عدل سے کام لیا تو پھر کوئی نہیں بچ سکتا, لیکن اگر تو اپنے فضل سے کام لے تو کوئی تیرا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا, اور تیرا فضل تیرے عدل کے آگے چلتا ہے. تو اصل میں جب جو اس کا نمائندہ بنے گا اس عدل کو کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ فضل شامل نہ ہو جائے. یہ ہے. تو جو نمائندے ہیں جن کو معصوم بنایا قدرت نے, اور قرآن کے ساتھ جن کو جوڑ کے رکھا تاکہ وہ نظام عدل کو قائم کر کے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں, ان کے آپ کو یہی ملے گا. یہی چیز آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. اگر ان کا اپنا پانی ہے, ان کی زحمتیں ہوں, ان کو سخت منزلیں آنے والی ہوں, اس کے بعد بھی پیاسوں کو پلا دیں گے, لحاظ نہیں کریں گے. پھر یہ بھی نہیں کہتے پلانے کے بعد کہ ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا ہمیں پلاؤ, یہ ان کی شان ہے. اور ظالموں کا مزاج کیا ہے, اگر بچے بھی ہوں گے تو ان کے ساتھ زیادتی کریں گے. عرب کے مزاج کے بھی خلاف تھا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں, مگر آپ کو جو لوگ اسلام دشمن طاقتیں تھیں, اسلام مخالف طاقتیں تھیں, ان میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے سوائے ظلم کے کسی چیز کو روا نہیں رکھا. اب بتائیے جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو چکی تھی, دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جناب مسلم ابن عقیل کے, جو کوفے میں قید کر لیے گئے تھے. کوفے میں قید سے سال بھر تقریباً قید رہے, اور سال بھر کی قید کے بعد جو زندہ بان تھا, جو زندان کا انچارج تھا, اس کو جب یہ پتا چلا کہ یہ خاندان رسالت کی فرد ہیں تو اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے رہا کر دیا. اب وہ کیا کر سکتا ہے اس لیے بچوں کا میں کہتا ہوں بچے نہیں آپ مجھے کراچی میں چھوڑ دیجئے, میں کراچی سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک میرا کوئی ساتھی نوچے جائے کہ بچے اس زمانے کا شہر نہیں نکل سکے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں. ایک مومنہ کے گھر تک بھی پہنچے, اس کی قمیض لے کے گئی, مومنہ نے پناہ بھی دی. مگر اسے میں یہی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں خون کے رشتے اور سبب کے رشتوں کو نہ دیکھیے. ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. شوہر اتنا ظالم ہے, بیوی اتنی صاحب ایمان ہے, پناہ دے رہی ہے ان بچوں کو, ان بچوں کو پناہ دی اپنے یہاں. لیکن جب شوہر کو پتا چلا تو بچوں کو لایا, جبکہ یہ حکم بھی نہیں تھا کہ قتل کرے, مگر اس کا ظلم اس کو آواز دے رہا تھا. اور جس سے کہتا تھا, اپنے غلام سے کہا اسے قتل کر دے, غلام نے نہیں قتل کیا. غلام سے ان بچوں نے کہا کہ تو مشابہ ہے ہمارے نانا کے مؤذن بلال سے مشابہ ہے. اسے تلوار پھینک دی. بیٹے سے کہا, بیٹا نہیں تیار ہوا تو ایسا شقی القلب باپ تھا کہ اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. اس کے بعد خود دونوں بچوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر لے کے ابن زیاد کے پاس آیا ہے, اور ابن زیاد بھی اتنا متاثر ہوا کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ 3 بار اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ان بچوں کے چاند جیسے چہرے دیکھ کے اس نے کہا میں نے تجھ سے قتل کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا.